बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کے سورہ مبارکہ کے اختتام کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری ریڈیو تہران کے پروگراموں کی آرکائیو کو ہمارے ویب سائٹ کے اس ایڈریس کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سائٹ پہ آپ کو سر اردو ٹی وی کے لائیو پروگرام، لائیو بلٹن، اہم خبریں، تبصرے، سیاسی اور سماجی پروگرام، نیز تازہ ترین خبریں اس سائٹ پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سنیں گے پروگرام ذب عظیم، ذب عظیم کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ اپنا دورہ عراق اور شام مکمل کر کے تہران پہنچ گئے ہیں۔ طالبان نے ایک بار پھر کہا کہ افغانستان کی آئندہ حکومت وسیع البنیاد ہوگی۔ سیونی وزیر جنگ سے فلسطینی انتظامیہ کے صدر کی ملاقات کو فلسطینی گروہ نے شہداء کے خون سے غداری قرار دیا ہے۔ اور کراچی میں پی ڈی ایم کے پاور شو کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے، اور عراق کے سلسلے میں بغداد میں منعقدہ وحدت کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عراق کے بعد شام کے دورے پر دمشق پہنچے، اور صدر بشار اسد سے ملاقات سے پہلے اپنے شامی ہم منصب فیصل مقداد اور اس ملک کے دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ شام کے صدر بشار اسد نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شام کی حمایتوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف میدانوں میں باہمی تعاون پر زور دیا، اور علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات میں باہمی تعاون کے سلسلے میں اپنے موقف کی وضاحت کی۔ ایران اور شام کے حکام کا کہنا ہے کہ سیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے کے ساتھ ہی داعش دہشت گردوں کے مقابلے میں عراق و شام میں استقامتی محاذ کی کامیابی سب پر عیاں اور ثابت ہو چکی ہے، لیکن ایران اور شام کے خلاف عائد پابندیوں اور اقتصادی جنگ کے مقابلے کی ضرورت کا تقاضا ہے کہ اس سلسلے میں تعاون اور باہمی یکجہتی انجام پاتی رہے۔ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اقتصادی اور سیکیورٹی وجوہات اور علاقے کی جیو پولیٹیکل خصوصیات کی بنا پر ایران، شام اور عراق کے تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کے بعد اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور شام کے پرائیویٹ سیکٹر اور دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان تعاون وہ جملہ موضوعات تھے جن پر اس دورے میں خاص توجہ دی گئی۔ ایران اور شام اس وقت دشمنوں کی طالبانہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور بلا شبہ دونوں ممالک ایک ساتھ مل کر اقتصادی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دونوں ملکوں کے عوام کی مدد کی راہ میں بڑے اقدامات انجام دے سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں فلسطینی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں ایک بار پھر غاصب سیمنی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر شام میں ایران کے سفیر مہدی سبحانی بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد فلسطینی تنظیم عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سربراہ طلال ناجی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی استقامت کے مجاہدین کی حمایت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان حمایتوں کے سہارے فلسطینی اپنے حقوق کی بازیابی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں طلال ناجی کے ساتھ فلسطین کے عوامی محاذ کے سربراہ خالد عبد المجید، تحریک جہاد اسلامی کے سینئر رہنما ابو سعید المنیاوی، ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سربراہ فہد سلیمان، تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری ابو حازم صغیر بھی موجود تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بغداد میں تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات کو پہلے سے جاری مذاکرات کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح ایران کے صدر رجائی اور وزیراعظم باہنر کے یوم شہادت پر ان دونوں شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صحافیوں کو آن لائن بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے 30 اگست 1981 کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس وقت کے صدر محمد علی رجائی اور وزیراعظم محمد جواد باہنر کی شہادت ایرانی قوم کے خلاف سامراجی طاقتوں کی دشمنی کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے شہید محمد علی رجائی اور محمد جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر، وزیراعظم اور ان کے دوسرے ساتھیوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے وابستہ دہشت گرد گروہ ایم کے او اور دوسرے انقلاب مخالف عناصر کا ہاتھ تھا اور اس کا مقصد ایران میں نوخیز اسلامی نظام کا خاتمہ کرنا تھا۔ بغداد کانفرنس کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ تہران نے مذکورہ اجلاس میں وزیر خارجہ کی سطح پر شرکت کیوں کی، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی بین الاقوامی اجلاس میں شرکت اور اس میں مشارکت کی سطح کا تعین ہر ملک اپنے طور پر کرتا ہے اور اس میں اجلاس کی تفصیلات اور دیگر ملکوں کی آمادگی کی سطح کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ کس اجلاس میں صدر ایران شرکت کریں گے یا وزیر خارجہ، اس کا فیصلہ دیگر شرکت کنندگان کی سطح اور فیصلہ سازی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عملی طور پر اس سے عراق کے بارے میں ایران کی خارجہ پالیسی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے ہم بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم عراق کے امن، سلامتی اور استحکام میں تعاون کی اصولی پالیسی پر گامزن ہیں اور اس سلسلے میں بغداد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے جاری مذاکرات کا تسلسل ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ طالبان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ افغانستان کی آئندہ حکومت وسیع البنیاد ہوگی۔ کابل میں ہمارے نمائندے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل کی کوشش جاری ہے اور اس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت وسیع البنیاد ہوگی اور اس میں تمام قومی اکائیوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا افغانستان میں حکومت چلانے کے لیے شورا قائم کی جا رہی ہے، کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور ہم مختلف آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں، خاص طور سے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کی نئی حکومت تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کی خواہاں ہے اور خاص طور سے اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دے گی۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم ایران جیسے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، جن کی افغانستان کے ساتھ طویل سرحدیں ہیں، قابل اعتماد تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور داعش کی سرگرمیوں سے متعلق ایران کی تشویش کے بارے میں کہا کہ نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد ایران کی تشویش دور ہو جائے گی، کیونکہ طالبان منشیات کی پیداوار اور تجارت نیز داعش کے حامی نہیں ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر راکٹ حملوں کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کئی راکٹ کابل ایئرپورٹ کے قریب جا کر گرے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ راکٹ صبح سویرے ایک گاڑی سے کابل ایئرپورٹ کی جانب سے فائر کیے گئے. امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان کے ڈیفینس سسٹم نے حملے کو ناکام بنا دیا ہے. تاہم ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ تمام راکٹوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا. الجزیرہ ٹی وی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ایک راکٹ کابل ایئرپورٹ کے احاطے میں بھی گرا ہے. تاحال ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. افغانستان کے کچھ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے طالبان سے مذاکرات کے لیے نیا محاذ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. فارس نیوز ایجنسی نے رائٹر کی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنرل عبدالرشید دوستم سمیت افغانستان کے متعدد رہنما طالبان سے مذاکرات کے لیے اتحادی محاذ تشکیل دے رہے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس محاذ کی تشکیل کا مقصد افغانستان کی اگلی حکومت کے بارے میں طالبان سے مذاکرات کرنا ہے. اس نئے محاذ میں عطا محمد نور کے بیٹے خالد نور بھی شامل ہیں. انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نئے محاذ میں جنرل عبدالرشید دوستم اور وہ تمام افراد شامل ہیں جو افغانستان پر طالبان کے تسلط کے خلاف ہیں. کراچی میں پی ڈی ایم کے پاور شو کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر حکومت پر شدید حملے کیے ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران حکومت پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ موجودہ حکومت نالائق اور نااہل ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکمران بقول ان کے چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں. شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ 2023 کے انتخابات شفاف ہونے چاہیے. عوام جسے منتخب کریں وہ ملک کی خدمت کرے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک پر تاریخ کے نالائق ترین حکمران مسلط ہیں. اس سے قبل کراچی میں پی ڈی ایم کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے لاکھوں افراد کے ساتھ اسلام آباد کی جانب جانا پڑے گا. پی ڈی ایم کے کراچی جلسے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حکومت نے کہا کہ اس طرح کے بے موسم جلسوں سے حکومت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. شام میں دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس قافلے کے ساتھ چل رہے امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے 5 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. العالم کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی قافلے پر یہ حملہ عقیدات کے علاقے میں ہوا اور حملہ وہاں کے باشندوں نے کیا ہے. سیہونی وزیر جنگ سے فلسطینی انتظامیہ کے صدر کی ملاقات کو فلسطینی گروہوں نے شہداء کے خون سے غداری اور ملت فلسطین کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے سیونی حکومت کے صفاق اور مجرم سیونی وزیر جنگ بینی گانٹس کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ محمود عباس قومی اقدار کو پامال کر کے غاصب سیونی حکومت کی شبیہ بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. حماس کے ترجمان نے ملت فلسطین کے تمام طبقات اور گروہوں سے محمود عباس کے اس توہین آمیز رویے کی مخالفت میں ایک محاذ تشکیل دینے کی اپیل کی اور زور دے کر کہا کہ محمود عباس فلسطینی قوم کے نمائندے نہیں بلکہ صرف اپنی ذات کے نمائندے ہیں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کی طرح میری
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام زب عظیم جس کے بعد پروگرام اسلام ٹائم نشر ہوگا اور آپ آخر میں دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سنیں گے
استاد زتن دست علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار
عزیز سامعین پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا
پیاسا رہا جان نبی
سن 61 ہجری قمری کو اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا قافلہ سالار حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ خواتین بھی ہیں راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام عالی مقام علیہ السلام کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر دکھائے جن کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آیا۔ نصرت اسلام کے سلسلے میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے پختہ عزم و ارادے کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ ظاہر ہے ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا جنہوں نے عاشور کے دن رنج و الم اور مصائب و مشکلات کو برداشت کیا تھا۔ عاشور کے دن دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے عزیزوں کا غم برداشت کیا تھا اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں، نیز ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے کافر قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو قافلے میں شامل خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس صورت حال میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو کہ قافلے میں زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ کربلا کے واقعے کی پیغام رسانی کی بھاری ذمہ داری حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کاندھوں پر عائد ہے، لیکن زینب کا عزم و ارادہ بے حد مضبوط اور مستحکم ہے۔ وہ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشتناک طوفانوں سے گزری ہیں، لیکن ڈر، خوف یا گھبراہٹ بالکل نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پیغام امام حسین اور مقصد امام حسین کو زندہ جاوید بنانے میں ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب اہل بیت رسول علیہ السلام کے قیدیوں کا قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا تو اہل کوفہ اکٹھے ہوئے اور گریہ و زاری کرنے لگے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کی طرف خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ ماحول پر خاموشی اور سناٹا چھا گیا اور لوگ ہمتن گوش ہو کر آپ کا خطبہ سننے لگے۔ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا تو شروع میں ہی دھوکے باز اور عہد شکن کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اے کوفیو، کیا تم گریا کرتے ہو؟ بظاہر یہ جملہ سوالیہ جملہ ہے، لیکن یہاں پر استفہام اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے رونے میں منافقت پائی جاتی ہے کہ کوفے والے ظلم کرنے کے بعد صرف رو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان بند رکھ کر اور خاموش رہ کر یزید کے ظلم و ستم کے لیے راستہ فراہم کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں فرماتی ہیں، آنسو بہنے سے رک گئے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس منافقانہ عمل کو دیکھا تو مصائب سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ان کے لیے بد دعا کی کہ اس ظلم کے بعد ان کا گریہ و زاری ختم نہ ہو۔
عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اب سوئے وطن چلیے پھوپی جان میں صدقے۔ سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے، مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے نانی، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا
حضرت زین العابدین علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے سے پہلے کوفیوں کے رونے سے پردہ اٹھا دیا تھا اور حقیقت ظاہر کر دی تھی کہ اگر یہ روتے ہیں تو پھر ہمارے شہدا کو کس نے شہید کیا ہے۔ اہل کوفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک ایسی باتیں کرتے رہے جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور مسلسل دھوکے، عہد شکنی اور ائمہ علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے۔ زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، آگاہ اب بھی شام ہے زینب کے نام سے، مجلس کا اہتمام ہے زینب کے نام سے، یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربلا، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربلا، زینب کا امتیاز ہے تشہیر کربلا۔
کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، کٹا جو دن تو جفا فوج کی تمام ہوئی، چراغ بجھ گیا زہرا کا جب تو شام ہوئی، شہید سو رہے جنگل کٹوا کے، شہید سو رہے جنگل میں سر کو کٹوا کے، خیال آیا نشان کا نہ فکر نہ پارو کے رہی قتلگاہ کا رستہ، سپارو کے رہی قتلگاہ کا رستہ، بہن نہ بھائی سے مقتل میں ہم کلام ہوئی، سینا میں مان بندھے دیکھے گے سوئے بالی پر نت تھے چراغ بھی بے وارثوں کی بالی پر اداسی اور بڑھی دشت میں جو شام ہوئی کٹا جو دن جب تو شام ہوئی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری, اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں, اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے. توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں, جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے. دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں, اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے, اور سب سے اعلیٰ اور عرفا مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے. پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے. عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے, اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق, وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے. ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بھی پیش ہو چکا ہے. ان دو نکات کے بعد بحث صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے. اب اس کے بعد جتنی بحثیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں. صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو. عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے. اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے. خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں. ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں. توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے. یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا، چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں، تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بطلان کو واضح کر دے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة العجب 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 يا ارحم الراحمین به حق محمد و آل الطاهرین.